الحمد لله والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین حضرات، اس وقت جو مذہبی بیانیہ مسلمانوں میں رائج ہے، اس کا ماخذ استدلال وہ عظیم واقعہ ہوا جو رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد چشم فلک نے دیکھا. میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ پچھلی نشستوں میں یہ بتایا ہے کہ وہ واقعہ کیا تھا، اس میں کیا حوادث پیش آئے، اس کی وسعت کیسی غیر معمولی تھی، اس کے اثرات کیسے عالمگیر تھے، اور پھر وہ کس طرح ہمارے ہاں پورے مذہبی فکر کے لیے، خاص طور پر اسلام اور ریاست سے متعلق مذہبی فکر کے لیے ماخذ استدلال بن گیا. اس کے بعد میں نے اجمالاً یہ بات واضح کی کہ اس کو کسی طرح بھی چیلنج نہیں کیا جا سکتا تھا، کیونکہ اس کی بنیاد کسی ایک روایت، کسی خبر واحد پر نہیں تھی. اس میں قرآن مجید کی آیات بھی اصلاً ماخذ استدلال نہیں بنی، یہاں ایک واقعہ ہی بنیاد بن گیا اور واقعہ اسٹیبلشڈ ہسٹری کی حیثیت رکھتا تھا. اس طرح کی چیزیں صرف مقابرت سے چیلنج کی جا سکتی ہیں، علم اور استدلال کی دنیا میں ان کو چیلنج کرنا ممکن نہیں ہوتا. چنانچہ جن لوگوں نے بھی پچھلے 200 سال میں کسی حد تک اختلاف کرنے کی کوشش کی، ان کے اختلاف کی بنیاد بہت محکم نہیں ہو سکی. وہ اس عظیم واقعے کے مقابل میں بعض جزوی چیزیں یا اخبار احاد پر مبنی بعض چیزیں پیش کر دیتے تھے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ کسی حد تک لوگ تسکین حاصل کر لیتے تھے، بیانیہ اپنی پوری قوت کے ساتھ اسی طرح موجود رہتا تھا. یہ بات میں نے کئی مرتبہ اپنے بعض لیکچرز میں واضح کی ہے کہ ہمارے ہاں بہت بڑی بڑی غلطیوں کا باعث یہ چیز بنی ہے کہ واقعے کو بنائے استدلال بنا لیا گیا ہے، کیونکہ واقعہ اپنی تعبیر کے لحاظ سے ضروری نہیں ہے کہ اسی طرح ہو جیسے کہ وہ نظر آ رہا ہے. یہاں بھی یہی ہوا ہے، واقعے کا انکار نہیں کیا جا سکتا، وہ ایک ناقابل تردید تاریخی حقیقت ہے. اس کو چیلنج کرنا بھی کسی کے لیے ممکن نہیں تھا. وہی ہوا جو پورے دین کے معاملے میں خود پروردگار عالم نے واضح کر دیا ہے کہ میں نے اپنی کتاب اس لیے نازل کی ہے کہ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَخْتَلَفُوا فِي، جن معاملات میں اختلاف ہو رہا ہو وہ ان میں حکم بن کر اپنا فیصلہ سنا دے. میں نے آپ کو یہ بتایا کہ قرآن مجید کی اس حیثیت کو اگر آپ اس تعبیر کو ناموزوں نہ سمجھیں تو ہماری تاریخ میں پہلی مرتبہ امام حمید الدین فراہی نے بحال کیا کہ قرآن مجید ایک حکم کی حیثیت سے، ایک میزان کی حیثیت سے، ایک کسوٹی کی حیثیت سے، ایک ترازو کی حیثیت سے سامنے لایا جائے. میں نے کسی حد تک تفصیل سے آپ کو بتایا کہ ان کے ہاں جس طریقے سے قرآن مجید کی زبان اور اس کے اسالیب کی اپریسیشن نے نظم کو ایک حقیقت بنا دیا، ایک قابل قبول حقیقت، بالکل اسی طریقے سے ان کی تحریروں میں اور تحقیقات میں یہ دو چیزیں بھی نمایاں ہوئیں، ایک رسولوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا خصوصی قانون جس کو وہ بس کہیں کہیں اشارات میں بیان کرتے ہیں، اور ایک ذریت ابراہیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا خصوصی قانون. یہ جس طرح سے میں اس کو پیش کر رہا ہوں، جتنی جزیات کے ساتھ یہ بیان کیا جا رہا ہے، یہ آپ کو ان کے ہاں نہیں نظر آئے گا. یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ خیال کرتے ہیں، جنہوں نے ان کو پڑھا بھی ہے، کہ ایسی کوئی بات تو انہوں نے نہیں کہی. مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے, بڑے مشہور اسکالر تھے ڈاکٹر محمود احمد غازی, ایک زمانے میں وفاقی وزیر بھی رہے, دعویٰ اکیڈمی میں بھی ان کے پاس ذمہ داری رہی, اور ایک صاحب علم آدمی تھے. تو میں نے اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد میں ایک لیکچر دیا جس میں پروفیسر خورشید صاحب بھی تھے اور ڈاکٹر محمود احمد غازی بھی تھے, اور اس میں یہ بتایا کہ امام فراہی کے کاموں میں ایک بڑا کام یہ ہے کہ انہوں نے تشتت و افتراق سے قرآن مجید کو نکال کر یہ تصور پیش کیا کہ قرآن مجید ایک ہی بات کہتا ہے. یعنی یہ جو رویہ ہمارے ہاں بن گیا ہے کہ اس کی آیت کی یہ تعویل بھی ہو سکتی ہے, یہ تعویل بھی ہو سکتی ہے, اور اس کو فن اور علم سمجھا جاتا ہے کہ آپ کتنی زیادہ تعویلات بیان کرتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ تعویل واحد ایک ہی تعویل ہوتی ہے. یہ تشتت اور افتراق تو ہماری قلت تدبر یا قلت علم کی وجہ سے پیدا ہو جاتا ہے, ہم غلطی کر رہے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ قرآن مجید ایک ہی وقت میں دو متضاد یا مختلف باتیں کہہ رہا ہے. تو انہوں نے مجھ سے بعد میں یہ کہا کہ یہ بات میں نے پہلی بار سنی, یعنی یہ میں کسی عامی کی بات نہیں کر رہا. اور وہ بہت حسن ظن رکھتے تھے, ان کا بہت قریبی تعلق رہا مولانا امین حسن اصلاحی سے بھی, اس کے باوجود انہوں نے مجھ سے یہ بات کہی. درا حال ہے کہ اگر آپ التکمیل فی اصول التاویل کو دیکھیں تو اس میں یہ وضاحت سے بیان ہوا ہے. تاہم امام فرائی کا جو طریقہ ہے بات کو بیان کرنے کا وہ اطناب کا نہیں ہوتا, یعنی وہ تو کسی اسلوب کو واضح کرتے ہوئے, کسی آیت کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے بعض اوقات ایک جملہ لکھ جائیں گے جس پر ایک قاری توجہ بھی نہیں دے گا. تو اس وجہ سے میں نے آپ سے یہ عرض کیا ہے کہ اس میں کوئی شبہ ہی نہیں کہ ان دونوں قوانین کی طرف انہوں نے توجہ دلا دی ہے. یعنی اگر یہ کہا جائے کہ اس بریک تھرو کی پدا ان سے ہوئی ہے تو یہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ اب جس صورت میں آپ کے سامنے ہے وہ ان کے ہاں موجود ہے. یعنی جس کو آپ پاسنگ ریفرنس کہتے ہیں, اس طریقے سے بعض جگہوں پر انہوں نے اس کی جانب اشارے کیے ہیں. ایک عام آدمی جو ان کے طریقے کو نہیں سمجھتا یا جس نے پوری طرح تدبر کے ساتھ ان کو نہیں سمجھا یا دقت نظر کے ساتھ ان کا مطالعہ نہیں کیا, وہ اس پر متنبہ بھی نہیں ہوگا. یہ استاذ امام کے ہاں یہ چیز نسبتاً واضح ہو گئی ہے, یعنی جس طریقے سے انہوں نے نظم کے تصور کو اور خاص طور پر قرآن مجید میں صورتوں کی ترتیب, ان کا توام ہونا یا گروپ, یہ معلوم ہے کہ امام فراہی نے جو صورتوں کے ابواب یا گروپ یا مجموعے متعین کیے ہیں وہ نو ہیں, لیکن استاذ امام کے ہاں وہ سات میں تبدیل ہوئے. اور پھر پہلی مرتبہ یہ استدلال بھی انہی کی طرف سے سامنے آیا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي سے در حقیقت یہی مراد ہے. انہوں نے اس کو بیان بھی کر دیا, بلکہ اس سے آگے بڑھ کر انہوں نے اس جانب بھی توجہ دلائی کہ قرآن مجید کے بارے میں یہ بات جو کہی گئی ہے بعض حدیثوں میں کہ یہ سبع احرف پر نازل ہوا ہے, اس سے بھی غالباً یہی مراد ہے. تو ایک طرح سے وہ چیز جو ایک تصور کی حد تک آ رہی تھی, یعنی صورت توام ہے, یہ بات بھی بہت دھیمے سروں میں امام فرائی کے ہاں آپ کو نظر آئے گی, لیکن اس طرح نہیں جس طریقے سے یہ تدبر قرآن میں پھر نمایاں ہوئی ہے. اور اسی طرح سے ابواب کا یا صورتوں کے مجموعوں کا تصور بھی موجود ہے, لیکن یہ اتنا پریسائز نہیں ہے, اس طرح نہیں ہے جیسے کہ ہوا. سورہ کا عمود کیسے بیان کرنا ہے یا اس کا مرکزی مضمون کیسے متعین کرنا ہے, اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو امام فرائی کے زمانے سے لے کر اب تک بہت فرق پڑا ہے. یعنی دیکھنا کیسے ہے اس سارے معاملے کو, اس میں ایسا نہیں کہ کوئی عمود تبدیل ہو جاتا ہے, لیکن وہ بات کیسے بیان ہونی چاہیے, یعنی کس طرح سے دیکھنا چاہیے, وہ کیا چیز ہے کہ جس کو سامنے لانا چاہیے, اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. لیکن میں نے یہ عرض کیا تھا کہ استاذ امام کے زمانے تک بھی اطلاق کی چیزیں نہیں وجود میں آئیں, یعنی ایک تصور پیدا ہو گیا ہے. وہ بھی جگہ جگہ توجہ دلاتے ہیں کہ نبی اور رسول میں یہ فرق ہے اور رسول اس طریقے سے خدا کی عدالت بن کر آتا ہے, لیکن یہ کہ اس کا اطلاق کرنا ہے پورے کے پورے دینی تصورات پر, اور پھر یہ خود ایک قانون کے طور پر پریسیجن میں آ جائے، تعین میں آ جائے، ہر پہلو سے واضح ہو جائے، یہ عمل وہاں بھی نہیں ہو سکا، اس لیے کہ وہ بھی قرآن مجید کی تفسیر کر رہے تھے۔ تو میرے ہاں آ کے پھر یہ ایک باقاعدہ قانون کی صورت اختیار کر گیا ہے۔ اس میں اگر آپ تقابلی مطالعہ کریں گے کسی وقت تو یہ اندازہ ہوگا کہ ایک چیز جو بہت ہی ابتدائی نوعیت کی تھی، جس میں بس اشارات ہی تھے، وہ بڑھتے بڑھتے کس طریقے سے پورے دین کے اندر ایک شاہ کلید کی حیثیت اختیار کر گئی ہے۔ اس میں بات کے بیان کرنے کے اسالیب بھی بدلے ہیں، اس کو پیش کرنے کا طریقہ بھی تبدیل ہوا ہے، اور خود اس کی بہت سی جزیات اور تفصیلات بھی جس طریقے سے اب میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں، یہ شاید میں بھی اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ آج سے 25-30 سال پہلے اس طریقے سے رکھ سکوں۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ تصور جس نے آ کر ایک شاہ کلید کا کام کیا ہے، جس نے اس پورے عظیم واقعے کی نوعیت ہی بالکل تبدیل کر کے دوسری کر دی ہے، جس نے اسلام اور ریاست کے بارے میں تصورات کو بالکل یوں سمجھ لیجئے کہ ٹاپسی ٹروی ہر چیز تبدیل ہو گئی ہے، تو یہ ایک دن میں نہیں ہوا، یا ایسے نہیں ہوا کہ اچانک کوئی الہام ہو گیا ہو، اس کے پیچھے ایک پوری تاریخ ہے، اور اس کے بعد یہ اس مقام تک پہنچا ہے جہاں اب آپ اس کو میری تصنیفات میں پڑھتے ہیں یا میری گفتگوؤں میں اس کو دیکھتے ہیں۔ اس میں جو کچھ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوا کہ ایک واقعہ تھا وہ برائے استدلال بن رہا تھا، تو کچھ جزوی نوعیت کی چیزوں میں اس کی غلطی واضح کی گئی ہے، یا واقعے کی نوعیت تبدیل کی گئی ہے، واقعہ اسی طرح ہے، اسٹیبلش ہسٹری اسی طریقے سے اس کی پشت پر کھڑی ہے، وہ ایک مانی ہوئی ایک مسلمہ بات ہے، وہ پہلے بھی تھی آج بھی ہے، صرف قرآن کی روشنی میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ کوئی سیاسی عمل ہی نہیں ہے، اس کا اسلام اور ریاست کے باہمی تعلق کے مبحث سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کوئی انقلاب کی جدوجہد بھی نہیں ہے، یہ حکومت قائم کرنے کا کوئی عمل بھی نہیں ہے، یہ دنیا کی تسخیر کا کوئی عمل بھی نہیں ہے، یہ غیر مسلموں کے بارے میں کوئی ابدی پالیسی بھی نہیں ہے، ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے، یہ در حقیقت ایک سنت الہی کا ظہور ہے، اور یہ وہی سنت الہی ہے جو تمام رسولوں کے بارے میں روبا عمل رہی ہے، حضرت نوح کے معاملے میں بھی، حضرت لوط کے معاملے میں بھی، عاد و ثمود کی قوموں سے متعلق بھی، پورا قرآن مجید اصل میں اسی سنت الہی کو بیان کرتا ہے، وہ قیامت کے وجود پر اس سے استدلال قائم کرتا ہے۔ اگر آپ اس نظر سے قرآن مجید کو دیکھیں تو قرآن مجید میں سب سے زیادہ قیامت کے وقوع پر استدلال کے لیے انہی واقعات کو استعمال کیا گیا ہے، بار بار اللہ تعالیٰ یہ توجہ دلاتے ہیں کہ جو غیب کا پردہ پڑا ہوا ہے تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، قیامت بھی اس وقت برپا نہیں ہوئی، اس کی خبر دی جا رہی ہے، تو یہ چھوٹے پیمانے پر میرا ظہور ہو رہا ہے، میں نے ایک بستی میں، ایک شہر میں، ایک قوم کے معاملے میں اپنے آپ کو ظاہر کر دیا ہے، میں نے کسی حد تک حجاب اٹھا دیا ہے، مجھے دیکھنا چاہتے ہو تو وہاں دیکھ لو، اور میری دینونت، میرے فیصلے اور میری عدالت کے جس ظہور کی پیغمبر خبر دے رہے ہیں وہ بھی دیکھ سکتے ہو آنکھوں کے سامنے۔ تو ایک لحاظ سے یہ جو ساری صورتحال ہے یہ اس بنیادی مقدمے کے لیے ایک غیر معمولی استدلال کے طور پر سامنے آ گئی ہے، اور اس سے یہ واضح ہوا ہے کہ قرآن مجید اصلاً ایک پیغمبر ہی کی سرگزشت انذار ہے، اور ایک سنت الہی کے ظہور کی داستان ہے، یعنی وہ کیسے ظاہر ہوئی، خدا کیسے زمین پر آیا، خدا نے کیسے عدالت برپا کی، خدا نے کس طرح انصاف کا فیصلہ کیا، خدا نے کس طریقے سے اپنے پیغمبر کے منکرین کو سزا دی، خدا نے جن لوگوں نے پیغمبر کی دعوت کی قدر کی ان کی کیا عزت افزائی فرمائی، ان کے لیے کیا سرخ روئی کا سامان کیا، گویا ایک دینونت، ایک جزا و سزا اور ایک خدا کی عدالت کے ظہور کی حیثیت سے یہ سارا واقعہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے تبدیل ہو گیا، یعنی واقعے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، واقعہ ویسے کا ویسا ہی ہے، اس کے سارے اجزاء بھی اسی طرح موجود ہیں لیکن اس کی نوعیت تبدیل ہو گئی، یعنی یہ معلوم ہوا کہ یہ جو کچھ ہوا ہے وہ نہیں ہے جس طرح کہ اس کو عام طور پر سمجھا جا رہا تھا۔ اس کے بعد میں اس پوزیشن میں تھا کہ اب میں اسلام اور ریاست سے متعلق ان تمام پہلوؤں کا جائزہ لوں جو عام طور پر اس پہلے یا رائج بیانیے کے نتیجے میں لوگ سمجھتے ہیں، سب کا جائزہ لوں۔ میری کتاب میزان میں بھی اور دوسری تصانیف میں اور اسی طریقے سے میرے لیکچرز میں بھی، یہ قانون تو واضح کیا جا رہا تھا اور اس نے بڑی حد تک لوگوں کو متوجہ بھی کر لیا تھا، بہت سی جگہوں پر لوگ اس کو اس طرح دیکھنے بھی لگ گئے تھے، علمی حلقوں میں بھی اس نے ایک سوال پیدا کر دیا تھا. مجھے ابھی تک یاد ہے کہ میں نے جب قانون دعوت پہلی مرتبہ لکھی، اس وقت ابھی یہ میزان کے حصے کے طور پر نہیں آئی تھی، تو اس میں مسلمانوں کی تاریخ میں پہلی مرتبہ دعوت کو تقسیم کر دیا گیا تھا. یعنی دعوت، تبلیغ، یہ تو ایک لفظ ہے اور عام طور پر اس سے پہلے وہ اسی معنی میں بولا جاتا تھا کہ ہر مسلمان پر دعوت کی ایک ذمہ داری ہے، اس کو یہ ایسے انجام دینا ہے، یہی طریقہ تھا. تو جب پہلی مرتبہ میں نے یہ بتایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہ کے اصول کے تحت اللہ تعالیٰ نے دعوت کی ذمہ داری سب لوگوں پر یکساں نہیں ڈالی، یہ فرد پر اور طریقے سے ہے، یہ مسلمانوں کے کسی نظم اجتماعی پر اور طریقے سے ہے، یہ علماء پر اس سے بالکل مختلف طریقے سے ہے، اور پیغمبر کی دعوت وہ اس سے بالکل ہی مختلف ہوتی ہے. تو پیغمبر کی دعوت بھی ظاہر ہے اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوئی. تو اس کو ایک مشہور اسکالر تھے جنہوں نے نبی کامل کے عنوان سے کتاب لکھی، اور ایک زمانے میں دعویٰ اکیڈمی کے چیئرمین بھی رہے، غالباً خالد الوی یا اس طرح، ڈاکٹر خالد الوی یا اس طرح کوئی نام ان کا ہے، نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے. تو وہ مجھے فیصل مسجد میں ملے، تو اس زمانے میں اس کا ایڈیشن ختم ہوا ہوا تھا پہلا، تو انہوں نے مجھ سے الگ لے جا کے مجھ سے یہ کہا کہ یہ ایک ایسی نئی دنیا ہے، دعویٰ اکیڈمی کے وہ تھے، کہ جو ہمارے لیے پہلی بار سامنے آئی ہے، تو اس کی ذرا مزید تفصیل کی. یعنی ایسے لگتا تھا جیسے وہ اسی کیفیت سے دوچار ہیں جس کو استاد امام کی وفات پر پروفیسر خورشید نے اپنے مضمون میں بیان کیا ہے، جو مضمون ترجمان القرآن میں انہوں نے لکھا ان کی وفات پر، اس میں ان کی ابتدائی زندگی کے واقعات بیان کیے اور بہت سے اپنے ساتھ تعلق کی داستان بھی بیان کی، اور آخر میں یہ لکھا کہ انہوں نے بہت سی جو آراء اب یہ تدبر قرآن کی تصنیف کے دوران میں ظاہر کی ہیں، ان کے بارے میں میرا تبصرہ یہ ہے کہ ان کو دماغ مانتا ہے، دل قبول نہیں کرتا. تو ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ استدلال اپنا فیصلہ سنا چکا ہوتا ہے اور دماغ کے لیے اس کو رد کرنا ممکن نہیں ہوتا، لیکن انسان پہلے سے موجود تصورات کا اسیر ہی رہتا ہے، اور بعض اوقات واقعتاً دل نہیں مانتا کہ اچھا ایسا ہو گیا ہوگا، یا حقیقت میں دعوت ایسے نہیں ہوتی جس طرح کی تھی. تو اس لحاظ سے تو یہ قانون اتمام حجت بھی علمی اور فکری دنیا میں اپنی ایک جگہ بنا رہا تھا، لیکن اس کے باوجود لوگوں کے اندر بعض اوقات یہ تنبہ نہیں ہوتا کہ وہ خود اس کا اطلاق کر ڈالیں. تو مجھے یہ خیال ہوا کہ اس کا اطلاق مجھے خود ریاست سے متعلق تمام تصورات پر کر کے بتا دینا چاہیے کہ اس سے کتنا بڑا فرق واقع ہوا ہے اس سارے معاملے میں. وہ اگرچہ کوئی آدمی میزان کا تدبر کے ساتھ مطالعہ کرے گا تو اس پر بھی واضح ہو جائے گا، لیکن جس وقت آپ صورتحال کو سامنے رکھ کے اطلاق کر کے دکھاتے ہیں تو چیز کو سمجھنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے، یا وہ عام آدمیوں کے لیے بھی قابل فہم ہو جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ میزان پر کوئی اس طرح کا رد عمل نہیں ہوا، لیکن جس وقت میں نے اس کا اطلاق کر کے دکھایا تو پھر مسلمانوں کے پورے علم نے اس کے خلاف اپنا رد عمل ظاہر کیا، اور وہ مضامین اب آپ پڑھ سکتے ہیں. مجھے بتایا گیا کہ 50 کے قریب مضامین ہیں، اور اس میں بڑے بڑے علماء نے بھی لکھا ہے اور دوسرے دانشوروں نے بھی لکھا ہے، اس پر ایک نظر ڈالی جا سکتی ہے. اس وقت میں جو آپ کے سامنے یہ اپنی تحریر کی وضاحت کر رہا ہوں، اسلام اور ریاست ایک جوابی بیانیہ، اس کا یہ پس منظر ہے. یعنی اس کے وجود میں آنے کا باعث اصل میں وہی چیز ہوئی ہے جس کی طرف میں نے اشارہ کیا، کہ پہلے ماخذ استدلال کی نوعیت تبدیل ہوئی ہے، اس کے بعد پھر یہ ممکن ہو سکا ہے کہ اس کا اطلاق آپ تمام دوسرے تصورات پر بھی کر دیں. میں اس کو اسی طریقے سے پڑھاؤں گا جس طریقے سے میں نے میزان کی تدریس کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وضاحت کرتا جاؤں گا. اس کی تمہید میں نے لکھا ہے کہ اس وقت جو صورتحال بعض انتہا پسند تنظیموں نے اپنے اقدامات سے اسلام اور مسلمانوں کے لیے پوری دنیا میں پیدا کرتی ہے، یہ اسی فکر کا مولود فساد ہے جو ہمارے مذہبی مدرسوں میں پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے، اور جس کی تبلیغ اسلامی تحریکیں اور مذہبی سیاسی جماعتیں شب و روز کرتی ہیں. اس کی میں تفصیل کر چکا ہوں، یعنی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہمارے مذہبی مدرسوں میں جو بیانیہ پڑھایا جاتا ہے وہ کیا ہے، اس کے بنیادی نکات بھی میں نے متعین کر کے واضح کر دیے، اور یہ عرض کر دیا تھا کہ صرف وہی نکات نہیں ہیں، نکات تو اسلام اور ریاست متعلق اور بھی ہیں بعض، لیکن بنیادی نکات یعنی جو فرق پیدا کر رہے ہیں وہ وہی پانچ نکات ہیں جن کی وضاحت اس سے پہلے ہو چکی ہے. اسلامی تحریکیں اور مذہبی سیاسی جماعتیں, ان کا سارا لٹریچر حقیقت میں اسی بیانیے پر مبنی ہوتا ہے. یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کو اس فقہی اسلوب میں بیان کرے. آپ سید قطب کی تحریریں اگر پڑھیں یا عبدالقادر عودہ کی تحریریں پڑھیں یا اسی طریقے سے بعض دوسرے مفکرین کی تحریریں دیکھیں, بلکہ مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی کی بھی بہت سی تحریریں دیکھیں, تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ اس میں فقہی اسلوب بہت سی جگہوں پہ نہیں اختیار کیا گیا. ایک دوسرے اسلوب میں وہی بیانیہ ظاہر ہوتا ہے, وہی سوسائٹی کے لیے ایک دعوت بنتا ہے, ایک پیغام بنتا ہے. لیکن اس کا جو کلاسیکی فقہ کی تعبیرات کے ساتھ تعلق پیدا ہوتا ہے, میں نے توجہ دلائی تھی کہ ہمارے برادر عزیز مولانا عمار خان ناصر نے جہاد پر اپنی کتاب میں اس کی پوری داستان بیان کر دی ہے. یعنی انہوں نے ایک طرف یہ بتا دیا ہے کہ کلاسیکل فقہ میں یہ کن کن مراحل سے گزرا ہے, اور دوسری جانب پھر مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی نے اس کی پریزنٹیشن کو جو صورت دی ہے اس کا ربط بھی بڑی حد تک واضح کر دیا ہے. تو یہ جو میں نے لکھا ہے کہ جو ہمارے مذہبی مدرسوں میں پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے اور پھر جس کی تبلیغی تحریکیں اور مذہبی سیاسی جماعتیں شب و روز کرتی ہیں, تو اس میں یہ فرق ہے. یعنی جب وہ مدرسوں میں پڑھایا جائے گا تو وہاں پر وہ قدیم فقہ کی اصطلاحات میں پڑھایا جا رہا ہوتا ہے, وہاں وہ ایک بیانیے کے طور پر سامنے نہیں آتا, یہ ایک دعوت کے طور پر سامنے نہیں آتا, بلکہ وہاں وہ اجزاء میں سامنے آتا ہے. ایک جز اس باب میں سامنے آ جائے گا, ایک دوسرا جز دوسرے باب میں سامنے آ جائے گا. وہاں وہ ایک بکھری ہوئی صورت میں آپ کے سامنے متعین ہوتا ہے, کیونکہ فقہا کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ وہ پورے دین کی کوئی تعبیر کر رہے ہوتے ہیں, وہ اصل میں دین کے احکام ہی کی شرح وضاحت کا کام کرتے ہیں. لیکن جیسے ہی یہ اسلامی تحریکوں کے لٹریچر میں آتا ہے یا مذہبی سیاسی جماعتوں کے ہاں کی تعبیرات میں آتا ہے, تو پھر اس کی نوعیت تبدیل ہوتی ہے. یعنی پھر یہ اس سے اوپر اٹھتا ہے, اس کی اجزاء میں ایک خاص طرح کا ربط پیدا ہوتا ہے, پھر اس ربط کے لحاظ سے اپنا یہ ایک ہدف متعین کرتا ہے, اور پھر اس ہدف کو سامنے رکھ کر یہ اپنی دعوت دیتا ہے پوری طاقت کے ساتھ. اور یہ وہ جگہ ہے جہاں سے آ کے یہ غیر معمولی جذبہ بھی پیدا کر دیتا ہے, کیونکہ اب وہ چیز اجزاء میں نہیں رہی. اس سے آپ اس گتھی کو بھی سلجھا سکتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا تھا کہ مذہبی مدرسوں میں اگر یہی سب کچھ پڑھایا جا رہا تھا اور یہی چیزیں بتائی جا رہی تھیں, تو پھر اسلامی تحریکوں کے ساتھ یا مذہبی سیاسی تحریکوں کے ساتھ مدارس کا ربط اس طرح کیوں نمایاں ہوا؟ اس کی وجہ یہی ہے. یعنی وہاں پر بھی ایک نوعیت کا شفٹ موجود ہے, وہ اس سے آشنا نہیں ہے کہ اس کو ایک باقاعدہ تعبیر کی صورت دے کر اس کا ایک ہدف اور نصب العین متعین کر کے اس کو دعوت بنانا ہے, وہاں وہ چیز نہیں ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ آتش خفتہ ہے وہاں پہ, یہاں پر وہ دعوت بنی ہے. اور پھر تیسرے مرحلے میں آ کر جب ہماری اسٹیبلشمنٹ نے اور عالمی سطح پر امریکہ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ مذہبی جذبے کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرے گا, تو پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آتش فشاں بن گیا. یعنی یہ آتش خفتہ تو تھی لیکن وہاں پر اجزاء میں بکھری پڑی تھی, جیسے آپ راکھ میں کوئلے دبا کے رکھ دیں, موجود ہے. یعنی ان میں سے ایک ایک جز کو آپ تلاش کر کے دکھا سکتے ہیں, اور میرا خیال ہے میں نے اس کی کافی پیچھے تفصیل بھی کر دی ہے. لیکن اس کو پھر ایک بیانیے کی صورت دینے کا عمل اسلامی تحریکوں نے کیا, اور اس سے آگے بڑھ کر اس کو ایک عملی آتش فشاں میں بدل دیا اس اقدام نے. اس کو میں نے تعبیر کیا ہے کہ یہ اسی فکر کا مولود فساد ہے. یعنی یہ کوئی خیال نہ کرے کہ یہ جو اس وقت فساد پیدا ہو گیا ہے, اس وقت جو کچھ ہمارے سامنے آ رہا ہے, یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جو کسی معاشی عمل سے پیدا ہو گئی ہے, یہ غربت سے پیدا ہو گئی ہے, یا اس کے اسباب میں فلاں اور فلاں چیزیں ہیں, یا ایک وقتی نوعیت کی چیز ہے, یا کچھ لوگوں کے دماغ میں کوئی سودا سما گیا ہے. ایسا نہیں ہے, اس کے پیچھے وہ فکر موجود ہے, اور وہ بڑا یعنی جس طرح کہ میں نے آپ سے عرض کیا بڑا غیر معمولی فکر ہے. اس کی بنیادیں بڑی محکم بنیادیں ہیں, اور اس کو جس چیز سے استدلال کی بنیاد میں اٹھایا گیا وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. میں نے دیکھا تھا کہ آپ حضرات کے لیے بھی ایک نئی دنیا پیدا ہو گئی تھی جب میں نے اس کے ماخذ استدلال کو واضح کیا کہ وہ کس جگہ پر کھڑا ہے. اس کے مقابل میں اسلام کا صحیح فکر کیا ہے؟ یعنی اب دو ہی صورتیں ہو سکتی تھی نا. ایک صورت یہ ہو سکتی تھی کہ یہی اسلام کا صحیح فکر ہے, اب تک تو یہی صورت ہے. جب آپ مذہبی علماء سے یہ کہتے ہیں کہ وہ اس دہشت گردی کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھاتے, وہ ان کو روکتے کیوں نہیں, تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اس کے لیے آمادہ نہیں ہوتے, یعنی وہ اس کے جز پر تبصرہ کرتے ہیں, اقدام کے کسی پہلو کو غلط قرار دیتے ہیں, یا اس طرح کے شرائط و حدود کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں کہ یہ اسرائیل میں ٹھیک ہے, یہ افغانستان میں بھی ٹھیک ہے, وہاں پر تو غیر ملکی آ گئے, پاکستان میں ٹھیک نہیں ہے, یا اور اس طرح کی چیزیں, یعنی جو اصل اس کی بنیاد ہے اس کو وہ کبھی زیر بحث نہیں لاتے, اس لیے کہ ان کے نزدیک اسلام کا صحیح فکر وہی ہے. تو اگر تو اسلام کا صحیح فکر وہی ہے جس بیانیے کی میں شرح وضاحت کر چکا ہوں, تو پھر میرا خیال ہے کہ ایک مخلص مسلمان کی حیثیت سے میرا اور آپ کا بھی یہی فرض ہے کہ ہم کو پھر صرف وہیں کھڑے ہو کے بات کرنی چاہیے, کہیں تدبیر میں کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی, پھر طالبان کو یا القاعدہ کے لوگوں کو مذمت کا ہدف نہیں بنایا جا سکتا, ان کے جذبے سے انکار نہیں کیا جا سکتا, ان کی صحت فکر سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا, صحت عمل زیر بحث آئے گی, یعنی کسی چیز کے بارے میں. اس میں بھی اگرچہ بدقسمتی یہ ہے کہ یہ جرت نہیں کی جا سکی ہمارے مذہبی حلقوں کی طرف سے کہ وہ یہ بات ایسے ہی کرتے جس طرح کہ میں کر رہا ہوں, یعنی اگر ان کا موقف یہی تھا تو وہ یہ کہتے کہ جس مذہبی فکر پر یہ کھڑے ہیں, جو اہداف یہ اپنے بیان کر رہے ہیں, جو انہوں نے اپنے لیے شریعت کے اصول متعین کیے ہیں, جو چیز ان کے لیے اس عظیم اقدام کا باعث بن رہی ہے, وہ فکری لحاظ سے بالکل ٹھیک ہے اور ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں, پوری طاقت کے ساتھ ساتھ کھڑے ہیں, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے تدبیر میں غلطی کی ہے, اور تدبیر کی یہ غلطی متعین طور پر یہ ہے, اس کے غلط ہونے کے دلائل یہ ہیں, اور یہاں ہم یہ بات کر رہے ہیں, تو یہاں پر بھی اس طرح کا کنفیوژن نہ ہوتا جو پیدا کر دیا گیا ہے. یہ بات اس طریقے سے نہیں کہی جا رہی, کہیں اصل میں یہی جا رہی ہے, لیکن اس وضوع کے ساتھ کہنے سے گریز کیا جاتا ہے. تو اگر یہ فکر صحیح ہے تو پھر میں اس جگہ ہی کھڑا ہو کر, یعنی اگر میں بھی اس کا جائزہ لے کے اسی نتیجے تک پہنچتا تو میں زیادہ سے زیادہ جو تنقید کرتا ہوں اسی جگہ کھڑے ہو کرتا, اس سے آگے پھر کوئی جواز نہیں ہے. یہ اپنی ذات میں ٹھیک ہے, اپنے مقصد میں ٹھیک ہے, اپنے نسب العین میں ٹھیک ہے, اپنے اجزاء میں ٹھیک ہے, جو بات کہی جا رہی ہے وہی ہمارا مقصود, وہی ہمارا نسب العین ہے, ہمیں بھی اسی کے لیے جینا اور مرنا ہے, اسی کو ہم بھی اپنا آدرش سمجھتے ہیں, لیکن اس میں ان نوجوانوں سے یا ان لوگوں سے یہاں ایک تدبیر کی غلطی ہو رہی ہے. پھر یہ بات وضوح کے ساتھ قوم کو بتانی چاہیے تاکہ اس بیانیے کی صحت پر بھی قوم کا اعتماد پیدا ہو, اور تدبیر کی غلطی بھی جہاں ہے وہ واضح کی جا سکے. سب لوگوں کے اندر پھر جو تحریک پیدا کرنی چاہیے وہ بھی یہی کہ تدبیر کی غلطی کو روکنے کی کوشش کی جائے, یعنی وہ اگر آپ بہت غور کر کے دیکھیں گے پھر کوئی مذہبی یا علمی یا فکری غلطی نہیں ہوگی, وہ ایسی غلطی ہوگی کہ آپ نے جانا ہے تو آپ بس لے دیجئے, جانا وہی ہے, ایک آدمی بھاگتا ہوا چلا جا رہا ہے, آپ کہتے ہیں کہ پیدل دوڑ رہے ہو, یہ بھی کوئی طریقہ ہے اتنا فاصلہ طے کرنے کا؟ تو زیادہ سے زیادہ آپ یہی بات کہہ سکتے ہیں, اس سے آگے کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن جس طرح کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ امام محمد الدین فراہی نے جس طریقے سے صورتحال کو الٹ دیا, یعنی ایک نئی دنیا پیدا کر دی قرآن مجید کی اس حیثیت کو بحال کر کے کہ وہ حکم ہے, وہ فیصلہ کرے گا, اب واقعات ماخذ استدلال نہیں بنیں گے, اخبار ماخذ استدلال نہیں بنیں گے, اخبار خود اس کی محتاج ہے کہ ان کو اس کتاب کی روشنی میں دیکھا جائے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے, اس لیے کہ مذہب کے معاملے میں تو حکم کی حیثیت اسی کو حاصل ہے. اور پھر وہ قرآن مجید کی زبان بیان کو جس طریقے سے سمجھتے ہیں اور جس طرح سمجھانے میں کامیاب ہوئے, اس سے فی الواقع وہ حکم کی حیثیت سے نمودار بھی ہو گیا, یعنی اس کی یہ حیثیت پوری طرح سامنے آ گئی. جب سامنے آئی تو اس کا اطلاق اس سارے مذہبی فکر پر بھی کرنا ناگزیر ہوا. کرنے کے بعد جو چیز واضح ہوئی وہ یہ کہ یہ اسلام کا صحیح فکر نہیں ہے, یہ نتیجہ نکلا نا, یہ اسلام کا صحیح فکر نہیں ہے. پھر اسلام کا صحیح فکر کیا ہے, تو یہ سوال میں نے اٹھایا ہے. اس کے مقابل میں اسلام کا صحیح فکر کیا ہے, اس کو ہم نے اپنی کتاب میزان میں دلائل کے ساتھ پیش کر دیا ہے. یعنی اصل میں تو پورا کا پورا مذہبی اس بیانیے کے مختلف اطراف کے ساتھ کھڑا ہے, لیکن چونکہ یہاں صرف اسلام اور ریاست زیر بحث ہے تو اس وجہ سے میں نے صرف حوالہ دے دیا ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو تفصیل کے ساتھ دلائل کے ساتھ سمجھنا چاہے کہ یہ کیا تبدیلی آئی ہے, اس کے نتیجے میں موجودہ مذہبی بیانیاں کہاں کھڑا ہوا ہے, اور اسلام کا صحیح فکر کس طرح سے ایک دوسری صورت اختیار کر گیا, تو اسے پھر پوری کتاب کو پڑھنا چاہیے. یہ در حقیقت ایک جوابی بیانیہ ہے, یعنی اس لحاظ سے میں نے یہ تعبیر اختیار کی تاکہ میں اپنی بات آج کی اصطلاحات میں سمجھا سکوں کہ اس لحاظ سے یہ در حقیقت ایک جوابی بیانی کاؤنٹر نیریٹو ہے، اس میں اس نیریٹو کو چیلنج کر دیا گیا ہے. اور ہم نے بارہا کہا ہے کہ مسلمانوں کے معاشرے میں مذہب کی بنیاد پر فساد پیدا کر دیا جائے تو سیکولرزم کی تبلیغ نہیں بلکہ مذہبی فکر کا ایک جوابی بیانیہ ہی صورتحال کی اصلاح کر سکتا ہے. یعنی مسلمانوں کے بارے میں اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ ان کو مذہب سے ہٹا کر ان کی اصلاح کی جا سکتی ہے یا مذہب کو ان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی سے ارریلیونٹ کر کے ان کی اصلاح کی جا سکتی ہے تو وہ ہمکوں کی جنت میں رہتا ہے، اسے کوئی امکان نہیں ہے. اصل میں ہمارے ہاں جو نئے دانشور ہیں ان کی ٹریجڈی یہ ہے کہ وہ اس سارے عمل کو مغرب میں ریفارمیشن کی تحریک کے پس منظر میں دیکھتے ہیں. یعنی ان کا خیال یہ ہے کہ اس طرح سے یورپ میں پہلے اصلاح مذہب کی تحریک اٹھی جس کا حوالہ دیا اقبال نے مسجد قرطبہ میں، دیکھ چکا المنی شورش اصلاح دی، تو ری فارمیشن کی جو تحریک اٹھی اور پھر اس کے بعد انڈسٹریل ریولوشن اور پھر رینیسنس اور احیاء علوم، یہ ہمارے ہاں بھی یہ مراحل اسی طریقے سے گزر سکتے ہیں اور ہم اسی نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں کہ ریاست کا تعلق مذہب سے الگ کر دیں. سیکولرزم اسی چیز کا نام ہے. یہ ترکی میں کر کے دیکھ لیا گیا اور جگہوں پر بھی، مصر میں بھی ایک طویل عرصے تک کر کے دیکھ لیا گیا. یہ اس لیے بالکل ناکام ہوگا اور اس کے مقدر میں ناکامی لکھی ہے. میں نے یہ اپنے ملک کے جتنے بھی جدید دانشور ہیں ان کو ہمیشہ نج کی مجالس میں اس جانب توجہ دلائی ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے. آپ اپنا انجام دیکھ لیں کیا ہوا ہے مختلف جگہوں کے اوپر، جس جگہ بھی، یہاں تک کہ خود آپ کو پھر جمہوری روایات کی بھی خلاف ورزی کرنی پڑی. مصر میں ایسے ہی ہوا ہے، ابھی آپ نے دیکھا ہے. ترکی میں تو اس کی ایک پوری تاریخ 100 سال میں لکھی گئی ہے. الجزائر میں اسی طریقے سے ہوا. تو مختلف جگہوں پر یہ ہوا. وجہ کیا اس کی؟ وجہ یہ ہے کہ مغرب میں ساری جدوجہد چرچ کے خلاف تھی، وہ جدوجہد اصلاً مذہب کے خلاف نہیں تھی. اس کو کامیابی ہونا تھا اس لیے کہ چرچ کو جو حیثیت دے دی گئی تھی مغرب میں، اور جس طریقے سے پوپ ایک لحاظ سے ایک روحانی اور سیاسی حکومت قائم کر لیتا تھا، اس کو تو دنیا سے جانا تھا. یہ ایک بالکل انسانی فطرت کی بغاوت تھی. یعنی میں اس کو یوں تعبیر کرتا ہوں کہ چرچ کے خلاف بغاوت انسانی فطرت کی بغاوت ہے. یہ بات کہ کچھ انسان خدا کی طرف سے اس طرح معمور ہو جاتے ہیں اور پھر وہ لوگوں کی تقدیر کا فیصلہ کرتے ہیں، یہ انبیاء علیہ السلام کے سوا کسی کے بارے میں نہیں مانی جا سکتی. اور انبیاء علیہ السلام کے لیے بھی خدا منوانے کے لیے جو طریقے اختیار کرتا ہے وہ اپنی جگہ ایک پوری داستان ہے، یہ ایسے نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے چرچ کے خلاف مغرب کی بغاوت فطرت کی بغاوت ہے. اور میں نے کسی اپنے تحریر میں غالباً بہت پہلے، آج سے 30 سال پہلے، یہ لکھا بھی تھا کہ اس بغاوت میں تو ہمیں بھی اپنا خون دینا پڑتا تو ہم اس کے لیے حاضر تھے، اس لیے کہ اس کو ختم ہونا ہی تھا. لیکن مذہب تو انسانی فطرت ہے. تو اب جب اس کو آپ اس کی جگہ سے ہٹانے کی کوشش کریں گے جہاں وہ فطری طور پر کھڑا ہے، تو پھر اصل میں آپ فطرت کے خلاف بغاوت کر رہے ہوں گے. تو یہی وجہ ہے کہ جہاں جہاں یہ کوشش کی جاتی ہے وہاں پر یہ بغاوت نمایاں ہو کے سامنے آ جاتی ہے. پھر اس چیز کو غور سے نہیں دیکھا گیا کہ جب کسی مذہب کے کسی کانٹینٹ کو آپ نہیں مانتے یا انکار کرتے ہیں. ایک یہ کہ انفرادی طور پر کسی آدمی نے نہیں مانا، وہ تو ہوتا رہے گا دنیا جب تک قائم ہے. جب آپ کسی مذہب کے ریپرزینٹیٹو کی حیثیت سے اس کے بارے میں یہ فیصلہ کرتے ہیں تو اس کے لیے مذہبی اتھارٹی ہوگی، یہ کوئی دنیوی اتھارٹی کے بس کی چیز نہیں ہے. مسیحیت میں شریعت کا خاتمہ یہ کسی دنیوی اتھارٹی نے نہیں کیا، یہ سینٹ پال نے کیا. یعنی اگر آپ مسیحیت کی تاریخ سے واقف ہیں تو وہاں پر ایک مذہبی اتھارٹی ہے جو اس سے پہلے یہ کام کر چکی ہے. یعنی انہوں نے تورات کی شریعت کو الگ کر دیا، درا حالانکہ انجیل جگہ جگہ یہ کہہ رہی ہے کہ حضرت مسیح اسی شریعت کے پیرو ہیں. وہ کہتے ہیں پہاڑی کا آواز تو شروع یہی سے ہوتا ہے کہ میں تورات کو مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں، میں اس کو منسوخ کرنے کے لیے نہیں آیا. تو یہ جو مسیحیت کا معاملہ ہے وہاں ایک مذہبی اتھارٹی پہلے سے شریعت کو الگ کر چکی ہے. یہ معاملہ اسلام میں تو نہیں ہوا. جب لوگ قرآن پڑھیں گے، جب لوگ اپنے مذہب کا مطالعہ کریں گے، یعنی آپ پابندی لگا دیں گے اس پر، کمال اتاترک بھی زیادہ سے زیادہ کیا کر سکے. میرا خیال یہ ہے کہ فائدہ مند کام کر دیا انہوں نے. اگر نتیجے کے لحاظ سے دیکھیں، انہوں نے کہا کہ ترکی میں قرآن پڑھو، پڑھا گیا نا پھر. یعنی پہلے پڑھا ہی نہیں جا رہا تھا، اس کے نتیجے میں اور پڑھا گیا. تو جب وہ پڑھا جائے گا تو اس میں کس جگہ سے آپ یہ کہیں گے کہ جو جہاں وہ احکام دے رہا ہے جس طریقے سے وہ مسلمانوں کو ان کے نظم اجتماعی سے متعلق ہدایات دے رہا ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہی وجہ ہے کہ جس جگہ پر بھی سیکولر ذہن کے لوگ گفتگو کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی استدلال نہیں ہوتا. یعنی وہ جس جگہ سے بات کر رہے ہوتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ جگہ ہوتی ہے کہ دیکھیے اس کے نقصانات یہ ہیں, مغرب نے یہ فائدہ حاصل کر لیا ہے, اس سے ترقی کا دروازہ کھل گیا ہے, یہ باتیں کرتے ہیں. لیکن جس وقت ایک آدمی جا کے اپنے مذہب کو دیکھے گا, جب ایک مسیحی نے یہ بات سنی اور اپنے مذہب کو جا کر دیکھا تو وہ تھا ہی چند اخلاقی تعلیمات اور اس کا مجموعہ. یعنی مذہب کو تو وہیں سے دیکھے گا نا, ان کے یہاں مذہب کو دیکھا ہی پاپائیت کے ادارے میں جا رہا تھا, تو وہیں سے جا کے ان کو معلوم ہو گیا. ہمارے ہاں کا جب کوئی آدمی یا جب مسلمان دیکھے گا تو ہو سکتا ہے کہ کچھ چند لوگ آپ کی بات مان لیں, لیکن مسلمانوں کا اجتماعی ضمیر اس کو پوری طاقت سے رد کر دے, کوئی امکان نہیں. تو میں نے ان لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیجئے کہ آپ اس کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے, اس کو بھی الگ کر دیں. لیکن میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ تدبیر کے لحاظ سے بھی اگر آپ اپنی تدبیر سے بھی مخلص ہیں تو یہ غلط طریقہ ہے جو آپ اختیار کر رہے ہیں. اس کا نتیجہ کبھی بھی آپ کے حق میں نہیں نکلے گا, کبھی بھی نہیں نکلے گا. تو اس وجہ سے کوئی چارہ اس کے سوا نہیں کہ یا تو جو بیانیہ اس وقت رائج ہے, دیانتدار انسان کی حیثیت سے آپ یہ کہیں کہ مذہب کا بیانیہ یہی ہے اور یہ ہمیں قبول نہیں ہے, یہ دیانتداری ہوگی, ہمیں قبول نہیں ہے, تو پھر مسلمان آپ کے بارے میں فیصلہ کر لیں گے جو انہوں نے کرنا ہے. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیانیہ غلط ہے تو پھر ادھر ادھر کی باتوں سے اصل میں یہ بیانیہ رد نہیں ہونا, اس کے اندر بڑی طاقت ہے, اس کے پیچھے پوری تاریخ کھڑی ہے, اس کے پیچھے مسلمانوں کا 12 صدیوں کا علم کھڑا ہے, یہ رد نہیں ہونا. پھر آپ کو اسی سطح کے اوپر بتانا پڑے گا کہ اسلام کا صحیح بیانیہ یا صحیح فکر کیا ہے, یہ بتانا پڑے گا. تو میں نے یہی چیز ہے جس کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے. یہ در حقیقت ایک جوابی بیانیہ کاؤنٹر نیریٹو ہے, اور ہم نے بارہا کہا ہے کہ مسلمانوں کے معاشرے میں مذہب کی بنیاد پر فساد پیدا کر دیا جائے تو سیکولرزم کی تبلیغ نہیں بلکہ مذہبی فکر کا ایک جوابی بیانیہ ہی صورتحال کی اصلاح کر سکتا ہے. یعنی یا آپ کو جو موجودہ بیانیہ ہے اس کو ماننا پڑے گا, اور یا اس کے جواب میں مذہبی فکر کا کوئی بیانیہ پیش کرنا پڑے گا. اس کے اندر اگر طاقت ہوگی, استدلال ہوگا, تو پھر وہ ایک جوابی تحریک کی بنیاد بنے گا اگر ہوگی. لیکن اگر آپ مجرد یہ بات کہیں کہ سیکولرزم بڑا کامیاب تجربہ رہا ہے, اس کو اختیار کر لیا جائے, تو اس کے مقدر میں ناکامی لکھی ہوئی, ہر جگہ ناکامی ہوگی, کوئی سوال اس کا نہیں. میں آپ سے عرض کرتا ہوں جن جگہوں پر بہت سٹیبلٹی آ گئی تھی سیاسی لحاظ سے, وہاں پر بھی پوری طاقت کے ساتھ یہ چیز نمودار ہوئی ہے. اس کی مثال ملیشیا. یعنی اس وقت جب کہ میں وہاں سے آ رہا تھا تو وہاں کے پورے میڈیا میں, وہاں کے علمی حلقوں میں, وہاں کی پارلیمنٹ میں یہی بحث جاری تھی. اور اس بحث میں ایک طرف قدیم علماء ہیں, ان کو وہاں بڑی سیاسی طاقت حاصل ہے. آپ کے علم میں ہے کہ ملیشیا کی 13 ریاستیں ہیں جن میں سے 4 ریاستوں میں اپوزیشن کی حکومت ہے, اور وہ 4 ریاستیں ریچسٹ اسٹیٹس ہیں, وہی اصل ملیشیا ہے. یعنی جو باقی ریاستیں ہیں وہ دیہاتی ریاستیں ہیں بنیادی طور پر. سیلنگور کی ریاست جس سے کوالالمپور کو فیڈرل ایریا بنایا گیا ہے, یا ملیشیا کا دارالحکومت پترا جایا جہاں سے بنایا گیا ہے, سیلنگور کی اسٹیٹ جو ہے اس میں بھی اپوزیشن کی حکومت ہے, اور اس میں یہ حکومت 2/3 اکثریت کے ساتھ قائم ہے. اور وہ اپوزیشن جو ہے وہ 3 پارٹیوں کا مجموعہ ہے, ایک کولیشن ہے جس میں ایک انور ابراہیم کی پارٹی ہے, ایک قدیم پارٹی ہے ان کی جو موجودہ برسر اقتدار پارٹی سے بھی پرانی تھی ایک لحاظ سے, اور جس پارٹی نے پھر سنگاپور میں جا کے اقتدار سنبھالا, تو وہ ہے. اور تیسرے وہی مذہبی جماعت ہے, آپ سمجھیں ملیشیا کی جماعت اسلامی, یہ تینوں ہیں. اور ان میں سے جو انور ابراہیم کی پارٹی ہے وہ بالکل اسی طرح بیہیو کرتی ہے جیسے مسلم لیگ کرتی ہے. یعنی وہ حقیقت میں تو کنزرویٹوس ہی کو ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہے, تو اس کے لیے بس میں نہیں ہوتا کہ وہ ان کے مقابل میں کھڑے ہو کے یہ کہے کہ آپ غلط کر رہے ہیں اور کولیشن کا حصہ بھی ہیں, تو طاقت دگنی ہو گئی. یعنی ایک آپ کی اپنی طاقت ہے, ایک طاقت کم سے کم تائید کی حد تک, یا آپ کہتے ہیں مجبوری کی تائید کی حد تک بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہے, تو ایک چھوٹی سی طاقت ہے نا جو آپ کے مقابلے میں ہے. یہ صورتحال وہاں موجود ہے, اور اس وقت حدود کی بحث, یعنی بہت بڑے بڑے پوسٹر مدرسوں میں لگے ہوئے ہیں جن میں بقول ان کے, یعنی میں تو کہتا نا 5 جرائم کی سزائیں بیان ہوئی ہیں, وہ سات کہتے ہیں, تو سات کی وہ ایک تفصیل بیان ہو رہی ہے, اور آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ کتنے بڑے پیمانے پر لوگ اس سے متاثر ہیں, کتنے بڑے پیمانے پر. یعنی یہ چیلنج بنتا جا رہا ہے خود سارے نظم کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسئلے سے آنکھ نہیں چرائی جا سکتی, مسئلے سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا. ملیشیا کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ جو آپ اپنے ملک میں محسوس کرتے ہیں, یعنی ایک قوم ایک ڈیولپ نیشن کی حیثیت اختیار کر گئی, اس میں انفراسٹرکچر ورلڈ کلاس انفراسٹرکچر وجود میں آ گیا, لوگوں کے یہاں کو اس طرح کی غربت بھی نہیں ہے, آبادی کا بھی وہ سیلاب نہیں ہے, ڈھائی تین پونے تین کروڑ کی کل آبادی ہے, ایک اچھا بڑا ملک ہے, یعنی وہ سب چیزیں میسر ہیں. اب آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جو اپنے ہاں آپ تعویل کر سکتے ہیں کہ جی غربت ہے, لوگوں کو یہ نہیں ہو رہا, تعلیم کے بے پناہ ذرائع ہیں. کوئی ملے بچہ تعلیم پانا چاہے, بس اس نے یہ فیصلہ ہی کرنا ہے کہ تعلیم پانی ہے, وہ ہارورڈ میں بھی آ کے اگر پڑھنے کے قابل ہوگا داخلہ لے لے, پھر ملیشین گورنمنٹ ایک ایک چیز کا خرچ اٹھا لیتی ہے, کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں. اس کے باوجود دیکھیے کتنی طاقت کے ساتھ یہ چیز نمودار ہوئی ہے. تو یہ بات میں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ مذہب کی بنیاد پر مسلمانوں کے معاشرے میں اگر کوئی فساد پیدا ہوگا, تو یا تو آپ کو اس فساد کے پیچھے جو مذہبی فکر ہے اس کو مان کر گفتگو کرنی ہوگی, اور یا اگر آپ اس کو نہیں مان رہے, اس کو چیلنج کر رہے ہیں, تو پھر اس کے مقابل میں آپ کو کوئی جوابی بیانیہ پیش کرنا ہوگا. تو اس وقت اگر آپ پاکستان میں یہ کشمکش دیکھیں, وہاں پر بھی میں دیکھ رہا ہوں, ملیشیا میں بھی, باقی ملکوں میں بھی دیکھیں, تو صورتحال یہی ہے کہ جو عام طور پر اگر سیاسی لحاظ سے آپ دیکھیں تو ہر معاشرے میں, ویسے ہمارے یہاں جو سیاستدان ہیں وہ سیاسی سائنس کو بھی پوری طرح نہیں جانتے ہوتے, یعنی وہ تبدیلی کا نعرہ لگا دیتے ہیں, انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ سیاست ہے کیا چیز. تمام معاشرے جو ہیں ان میں 60-70% کنزرویٹو ہوتے ہیں, یہ برطانیہ میں بھی ایسے ہی ہے, یہ امریکہ میں بھی ایسے ہی ہے, دنیا بھر میں ایسے ہی ہوتا ہے, یعنی تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے. 25-30% سے زیادہ لبرلز نہیں ہوتے, ہو ہی نہیں سکتے, خدا پیدا ہی نہیں کرتا. یعنی اس کا تعلق بالکل ایسے ہے جیسے عورتوں اور مردوں کا توازن اللہ تعالیٰ کبھی نہیں بگڑنے دیتے, تو ایسا ہی ہے. آپ یہ میرا موضوع نہیں سکتا, میں ورنہ میں بتاتا کہ کیوں خدا پیدا نہیں ہونے دیتا اس کو. اس کے بعد جو لوگ نظریاتی لوگ ہوتے ہیں, یعنی جیسے عورتیں اور مرد ایک تعداد میں پیدا ہوتے رہتے ہیں نا, آپ مداخلت نہ کریں تو 51-52% کے تناسب میں پیدا ہوتے رہتے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ اس تناسب کو خود قائم کیے ہوئے ہیں. بالکل اسی طریقے سے جو نظریاتی لوگ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے, 5-10% کسی معاشرے میں 10% بھی اگر ہو جائیں بہت غیر معمولی بات ہے, اس سے زیادہ نہیں ہوتا, ممکن ہی نہیں ہوتے. اسی وجہ سے نظریاتی جماعتیں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ اس غلط فہمی میں مبتلا رہتی ہیں کہ لوگوں کی تائید ہم کو حاصل ہو جائے گی. تو نتیجہ اس کا کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ جب آپ سوسائٹی کے ساتھ سیاسی سطح پر بھی کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں تو نظریاتی لوگ یہ لیڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور کنزرویٹیوز عام طور پر موجود بیانیے ہی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, یعنی وہ اس سے انحراف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. چنانچہ اس کا جو لازمی نتیجہ نکل یہ ہے کہ آپ جو مذہبی فکر کا نیا بیانیہ لائیں گے تو اس کو بڑی محکم بنیادوں پر استوار کر کے لائیں گے, آپ بتائیں گے لوگوں کو کہ اس کی کیا نوعیت ہے, اور بڑی کمٹمنٹ کے ساتھ پھر اس کو واضح کریں گے. اس سے ایک دنیا تبدیل ہوگی تو تب آپ کا ملک تبدیل ہوگا, یہ ورنہ ہو نہیں سکتا, ممکن نہیں ہے کسی طریقے سے. تو اس کو میں نے یہاں بھی واضح کیا ہے کہ مذہبی فکر کا ایک جوابی بیانیہ ہی صورتحال کی اصلاح کر سکتا ہے. اب میں نے اگرچہ آپ کو بتا دیا ہے کہ اس جوابی بیانیے کے پیچھے کم و بیش اب 100 سال کا فکری کام ہے, لیکن اس کے باوجود یہ اپنی پیسائی صورت میں تو اب سامنے آیا نا. خود میں نے اس کو یہاں آنے سے چند مہینے پہلے بالکل یوں سمجھے نکات کی صورت میں مرتب کر کے اپنی قوم کے سامنے پیش کرنے کا کام کیا ہے اب, اور اس میں بھی میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ لوگوں نے کیا کردار ادا کیا, نہ میرا یہ موضوع ہے اس وقت. صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کی کیا اہمیت ہے, کیا نوعیت ہے اس کی. جب تک اس نوعیت کی کوئی چیز کا صحیح شعور نہیں پیدا ہو جائے گا, باقی جتنی چیزیں ان میں آپ گریز اور فرار کے راستے اختیار کرتے ہیں, اور یہ ہر ملک میں پیش آئیں گی, ہر جگہ پیش آئیں گی. اس کا جواب یہ نہیں ہے جو عام طور پر ہمارے دانشور دیتے ہیں, اس کا جواب مذہبی بیانیہ ہی ہے. میں نے لکھا کہ اس کی تفصیلات کے لیے تو ہماری اس کتاب ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے, لیکن اس کا جو حصہ اسلام اور ریاست سے متعلق ہے, اس سے بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ جو ایک نیا پیراڈائم وجود میں آیا ہے, جو نیا سوچنے کا انداز وجود میں آیا ہے, اس کے اثرات صرف اسلام اور ریاست ہی پر نہیں پڑے, اور بھی بہت سی جہتوں میں گئے. یعنی میں نے آپ لوگوں کی نشستوں میں بے شمار سوالوں کے جواب دیے ہیں، سینکڑوں لوگوں کو دیے ہیں اس سفر کے دوران میں. یہاں پر بھی میرا خیال ہے 500-700-800 کے قریب لوگ شریک ہوئے ہیں مختلف مجالس میں، ان سب کو دیے ہیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ میرا اپروچ بالکل ایک دوسری جگہ سے ہوتا ہے ہر معاملے میں. تو اس کا اثر ہر چیز پر پڑا ہے، لیکن اس وقت جو چیز زیر بحث ہے وہ صرف اسلام اور ریاست کے مباحث ہے. لیکن اس کا جو حصہ اور اسلام اور ریاست سے متعلق ہے اس کا ایک خلاصہ ہم یہاں پیش کر رہے ہیں. یعنی اگر آپ نے اس کو اس کے پورے مالہ مالہ کے ساتھ سمجھنا ہے تو پھر تو ایک دوسری دنیا میں ہی جانا پڑے گا، اور میں اس کی تفصیلات میزان میں کر چکا ہوں. لیکن جو ریاست اور اسلام سے متعلق ہے وہ بس خلاصے کی حد تک یہاں چند نکات میں زیر بحث ہے. یہ پس منظر میں نے آپ کو اس کا بتا دیا ہے. اس کے بعد اب آگے ان نکات پر گفتگو ہوگی، وہ ہم اگلی نشست میں کریں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین.
سر آپ نے ابھی بتایا کہ ہر سوسائٹی میں تقریباً 60% کے قریب کنزرویٹو ہوتے ہیں، تو اگر ہم جوابی بیانیاں یا کاؤنٹر نریٹو لے کے بھی آتے ہیں، اور اگر اس معاشرے کے انٹلیکچوئلز جو 5% ہوتے ہیں اس کو اپناتے ہیں، تو مطلب ذرا تھوڑی اور روشنی ڈالیں اس بات پہ کہ کس طرح پہ کاؤنٹر نریٹو اپنی فائنل منزل پہ کیسے پہنچے گا.
اس کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جو موجود بیانیہ ہے وہ جس طرح کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ ایک آتش خفتہ کی طرح موجود ہے، اور اس میں آپ نے اس کی ابتدا کر دی، تو پھر تو یہ برسوں بلکہ بعض اوقات صدی دو صدی بھی لگ سکتی ہے کہ یہ خالص علم کی سطح پر رہ کے ٹریول کر رہا ہو، آہستہ آہستہ تبدیلی آنی شروع ہو جائے. لیکن اگر کسی بیانیے کے کوئی نتائج نکل آئے جیسے کہ اس وقت نکل آئے، یعنی اس وقت کنزرویٹو ہو یا لبرل، سب کو مصیبت پڑی ہوئی، اس پہ یہ عمل بہت تیز ہو جاتا ہے، اس میں صرف جدوجہد کی ضرورت ہوتی ہے. میں نے اس وقت جو اشارہ کیا بتایا ہے کہ یہ خیال نہ کریں کہ یہ جو بیانیہ ہے یہ تو اب بس دنیا کا بیانیہ بن گیا. اس کا تو ابھی اظہار میں نے 2 مہینے پہلے کیا ہے قومی سطح کے اوپر، اس سے پہلے یہ خالص علم کی دنیا میں رہی جو کچھ بھی.
اور اسی بیانے کو پھیلانے کے لیے، جو سمجھانے کے لیے بھی، کیا اس کو فوکسڈ ٹاپکس کے اوپر رہ کے پھیلانا پڑے گا، یا بیسک اور اس کی جو بنیادی حقیقات ہیں ان کو سمجھا کے پھر وہ فوکسڈ اسپیسیفک.
یہ میں نے جگہ جگہ بیان کیا کہ ہم نے جو اپنے کام کے لیے ایک ہی تعبیر اختیار کی ہے برسوں سے، ریسرچ اینڈ ایجوکیشن. تو اس سے پہلے تو ایجوکیشن بہت کم، ریسرچ ہی کا کام زیادہ 25-30 سال. اب ایجوکیشن کو ہم زیادہ اہمیت ہے. یہ آج سے کوئی میرا خیال ہے 6-7 سال پہلے کی بات ہے، جب ابھی ڈاکٹر محمد فاروق خان صاحب باقاعدہ حیات تھے، اور یہ معلوم ہے کہ وہ ہمارے المورد، جس کو اب المورد گلوبل اب کہتے ہیں، اس وقت صرف المورد ہی کہلاتا تھا، تو اس کے بورڈ آف گورنرز کے ممبر بھی تھے بلکہ وائس پریزیڈنٹ بھی تھے. تو انہوں نے ایک بڑی زوردار تقریر کی تھی لاہور میں ایک بورڈ آف گورنرز کے اجلاس میں، اور اس میں انہوں نے ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ المورد کے پورے فوکس کو تبدیل کرنے کی ضرورت پر زور دیا تھا کہ اب بہت ہو گیا کام. یعنی یہاں سے انہوں نے بات شروع کی تھی، اب ہمیں سارا رخ بدلنا چاہیے سوسائٹی تک اس کو پہنچانے کے لیے. اس وقت ظاہر ہے وہ کروڈ فارم میں تھا، تو میں اس کو اپنے اس میں یوں بیان کرتا ہوں کہ اب ہمارا زیادہ فوکس جو ہے، میں ادارے کی بات کر رہا ہوں، اپنی نہیں کر رہا، غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو، تو اب اس کا زیادہ فوکس جو ہے وہ ایجوکیشن پہ ہونا چاہیے. اس کے لیے جو میتھڈالوجی ہے، منہاج ہے، وہ ہے ہی ایجوکیشن کا. اب ایجوکیشن جو ہے یہ ایک لفظ ہے، اس کے طریقے ہزاروں ہوں گے. کسی جگہ پر آپ لوگوں کو بنیاد سے ایجوکیٹ کریں گے، بعض لوگ بنیاد ہی سے ایجوکیٹ ہوتے ہیں. کسی جگہ آپ ایشوز پہ ایجوکیٹ کریں گے، بعض لوگ ہوتے ہی یہاں سے متوجہ ہیں. کسی جگہ پر آپ اس کے وہ طریقے اختیار کریں گے کہ جس کے نتیجے میں وہ ان کی اپنی لائف سے ریلیٹ ہو جائے. تو یہ طریقے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اس دن جو ہمارے یہاں کے لوگوں کی میٹنگ تھی، ذمہ دار لوگوں کی، اس میں میں نے یہی کہا تھا کہ طریقے اور تدابیر جو ہیں یہ آپ کو ہم سے نہیں سیکھنے، ہم نے تو بنیادی چیز کر کے اس کا ایک نصب العین اور ہدف واضح کر دیا ہے. طریقے ہو سکتا ہے امریکہ میں آپ بہت مؤثر اختیار کر لیں، یہ آپ کو دیکھنا ہے کون سے طریقے ہیں. لیکن جو عام طور پر طریقے اختیار کیے گئے ہیں ان میں صرف یہ اندازہ کر لینا چاہیے کہ وہ اصل روح کہیں مجروح نہ ہو جائے، یعنی ایجوکیشن. ہم ایجوکیٹ کر رہے ہیں, کوئی ہنگامہ نہیں, کوئی احتجاج نہیں, کوئی سیاست بازی نہیں, ایجوکیٹ. ہم اپنی قوم کو اور بلکہ پوری دنیا کو علم دینا چاہتے ہیں. تو علم دینے کے طریقے وہ ہزار ہو سکتے ہیں, وہ آپ اختیار کریں, آپ یاد کریں نئے نئے طریقے, آپ کو بھی پورا حق ہے اس میں کنٹریبیوٹ کریں. آخر یہاں کا یو ایس کا چیپٹر وجود میں آ گیا ہے نا, تو اس کو جو کام دیا گیا, بلکہ ہر چیپٹر کو, آسٹریلیا میں میں نے یہی سب لوگوں کو کہا ہے, کینیڈا میں بھی یہی کہا ہے, انگلستان میں بھی یہی کہوں گا, جاؤں گا ان شاء اللہ عزیز, کہ جہاں جہاں پہ بھی المورد کے, ہندوستان میں تو ویزا نہیں ملا ہم کو, ورنہ وہاں پہ ہلکا میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ بہت وسیع ہے اور بہت اچھا ہلکا ہے, لیکن سب کو پیغام یہی ہے کہ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنے کی اس مہم میں ڈال دیجئے پوری قوت کے ساتھ, اس کے طریقے اپنے ملک اپنے حالات کے لحاظ سے آپ نے اختیار کرنا.
سر اس میں کسی کی لحاظ سے تھوڑا سا آگے سوال ہے کہ جو آپ نے پولیٹیکل سائنس کے بارے میں روشنی ڈالی تھی, کہ وہ پروسیس سمجھنا بھی بڑا امپورٹنٹ ہوگا, اسی وجہ سے کیونکہ وہ جو ہمیں ڈائنامکس پتا ہے کہ 60% لگ جاتی لوگ, اس نریٹو کو پھیلانے کے لیے پولیٹیکل سائنس کا سمجھنا بہت ضروری ہوگا.
دیکھیے بات یہ ہے کہ نریٹو کو پھیلانے کے لیے تو طریقہ وہی ہوگا جو دنیا میں کسی بھی نریٹو کے لیے اختیار کیا گیا, وہ ہمیشہ پہلے بہت اعلیٰ علمی سطح پر ہوتا ہے. اس کے بعد ایک دوسری چیز درکار ہوتی ہے, وہ یہ ہے کہ جن جن جگہوں پر وہ اثر انداز ہوا ہے ان کو خالص علمی کی سطح پر یعنی یونیورسٹی ریسرچ کی سطح پر موضوع بنا کے اس کو متعین کر دیا جائے. جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس وقت کوئی 50 کے قریب یا اس سے بھی زیادہ موضوعات ہیں جن کے اوپر ڈاکٹریٹ کی سطح کا کام کرنا چاہیے لوگوں کو یونیورسٹیوں میں. ڈاکٹریٹ کی سطح کے کام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر یہ دیکھیے جو کام میرا ہے یا مجھ سے پہلے استاد امام کا ہے یا اس سے پہلے امام فرائی کا ہے, ہم لوگ کہ ہاں ایک تخلیقی عمل ہوتا ہے بنیادی طور پر, یعنی حقائق کو دریافت کر کے آپ بیان کر دیتے ہیں اور ان حقائق کو دریافت کر کے آپ اپنے استدلال کو صرف بازی کرتے ہیں. جو ریسرچ کا کام اکیڈیمک اصطلاح میں ہے وہ اس سے مختلف طریقے سے ہوتا ہے, تو وہ کام ان 50-60 موضوعات پر ہونا, بہت جگہوں پہ ہونے لگ گیا ہے, بہت سی جگہوں پر لوگوں نے کر بھی ڈالا. ہمارے یہاں اس وقت المورد میں ایک بڑی تعداد پی ایچ ڈیز کی ہے, بلکہ شاید کسی مذہبی ادارے میں اتنے بڑی تعداد میں نہ ہوں, تو وہ لوگوں نے زیادہ تر یہ کیا ہے. اور ابھی جو لوگ جن کے اس وقت چل رہا ہے معاملہ وہ بھی عام طور پر یہی کر رہے ہیں, جیسے عامر گزدر صاحب کو بھی ابھی میں جب آ رہا تھا تو اس وقت ان کو اپنی پی ایچ ڈی کے لیے کسی حد تک وہ کامیاب ہو گئے تھے کہ وہ حجاب کو اسی طرح کا موضوع بنا لیں. تو کوئی 50-70 کے قریب یہ موضوعات ہیں, ان کے اوپر اس سطح کا کام, یہ دوسرا کام ہے, یہ ابھی نہیں ہوا, ابھی یہ بھی نہیں ہوا. پھر تیسرے درجے میں جا کے یہ چیز آتی ہے کہ آپ ایجوکیشن کے طریقے کے اوپر جو نظریاتی لحاظ سے ذرا حساس سمجھنے والا طبقہ ہوتا ہے اس کو, اور اس وقت وہ عملاً پھیل گیا ہے, ہوتا اتنا ہی ہے, اس لیے کہ خود کنزرویٹو کو لبرل کو بھی ضرورت پڑ گئی ہے, تو اس کے اندر سے مزید نکلے گا, تو اس کو آپ ایجوکیٹ کرتے ہیں. یہ ایجوکیشن جو ہے پھر یہ میسج میں پھیلتی ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ کسی سیاستدان کو بھی توفیق دے تو وہ اس کی لے کو بہت تیز کر لیتا ہے. اس وقت تک تو یہ توفیق کسی کو ارزانی ہوئی نہیں پورے عالم اسلام میں, لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ کسی مرحلے کے اوپر جا کر ہو, ایسے ہی ہوتا ہے ہمیشہ.
ویسے میں اس میں دیکھ رہا, اگر جو پہلی دفعہ جب ہم غور کرتے ہیں تو میرے خیال ہے لوگوں کو جو سمجھانے میں پہلے تو یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ کوئی نیریٹو ہے جس کے اوپر پوری قوم کھڑی ہوئی ہے اس کے پیچھے, وہ تو پہلے تو یہی سے بات نہیں سمجھتے,
اسی کو بھی نہیں جانتے, اس کو بھی نہیں جانتے.
دوسری بات ان کو یہ سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس نیریٹو کا متبادل سیکولرزم یا لبرلزم نہیں ہے, کیونکہ پاکستان اور جیسے ہم اسلامی ملکوں میں یہ نہیں چلے گا, تو ایک وہ بہت لمبا بڑا مرحلہ ہوتا ہے کہ ان کو اس بات پہ قائل کرنا کہ اس کا متبادل دین سے ہی نکلنا چاہیے, کیونکہ وہ دین سے تو مایوس ہو جاتی ہے, کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہوتا دین میں, تو ان کو وہ سمجھانے میں کافی دیر لگ جاتی ہے, اس کے بعد پھر یہ سمجھانا کہ یہ جوابی بیانیاں ہیں. تو مطلب یہ اس کے لیے کوئی آپ کے دماغ میں خاکہ ہے کہ ایجوکیشن جو ہے اس کے لیے ہمارا لائن آف ایکشن یا کورس کا کوئی مٹیریل یا کوئی ایسا ہماری مدد ہو سکتی ہے کہ ہم اس کے تھرو جب اپنے حلقے میں ڈیلس میں یا کہیں اور بات کریں تو ایک تدریجی طریقے سے ذہن تیار کریں بجائے اس کے کہ ہم اپنے لحاظ سے سیدھا جوابی بیانیاں ان کو پڑھانا شروع کریں.
ہاں نہیں, وہ تو یہ کہ اس طرح تو نہیں ہوگا, اس کے لیے باقاعدہ آپ کو ایسا ہی کرنا پڑے گا کہ چھوٹے چھوٹے کورسز بنانے پڑیں گے, نصابات بنانے پڑیں گے, ایجوکیشن کے ایک پورے نظام کو وجود میں لانا پڑے گا. یہ بڑے صبر کے ساتھ کرنے کا کام ہے، ایسے اچانک نہیں ہو جائے گا، آپ لوگوں پہ نہیں ہوا. لیکن میرے سامنے اصل میں ایک کراس روڈ تھا آج سے کوئی 10 سال 12 سال پہلے، وہ یہ تھا کہ کیا میں اس ترتیب ہی کو اپنی زندگی میں، میں آمادہ نہیں تھا کہ اس ترتیب کو توڑ دیا جائے. میرا خیال یہ تھا کہ پہلا کام بڑی حد تک، وہ بھی ابھی پورا نہیں ہوا کیونکہ حدیث کا ایک بڑا کام باقی ہے، تو میں تو خاموشی سے اسی کو کروں اور اس کے ساتھ باقی لوگوں کو آمادہ کیا جائے کہ وہ دوسرا حصہ مکمل کریں. اس میں جو رکاوٹ پیش آئی عملی طور پر، یعنی ہوتا نا کہ آپ ایک ترتیب مقرر کر دیں گے ایسے چلنا ہے، اس میں جو بڑی ایک رکاوٹ پیش آ رہی تھی، وہ رکاوٹ یہ پیش آ رہی تھی کہ خود اس پورے سٹرکچر کے لیے کہ جس میں لوگ ہوں وہ ان کو اس طرف آمادہ کیا جائے، خاص طور پر اگر وہ علمی مزاج رکھنے والے ہیں تو ان کے لیے اسباب سہولتیں فراہم کی جائیں، اس کے لیے وہ سٹرکچر طاقت نہیں رکھتا تھا. تو میں نے پھر یہ فیصلہ کیا اس موقع کے اوپر، جس کے اوپر کافی تنقید ہوئی ہمارے اندر اور عام طور پر لوگ اس پر راضی نہیں تھے، وہ یہ تھا کہ نہیں، اس کو ایک مرتبہ میں اپنی شخصیت کی طاقت کے اوپر پبلک میں پھینک دیتا ہوں. پھینک دیتا ہوں میں نے صحیح لفظ استعمال کیا، تو میں نے ایک لحاظ سے یوں سمجھ لیجئے کہ بغاوت کر کے اس کو پھینک دیا اس میں. وہ اس کے اثرات اب آپ دیکھتے ہیں، ورنہ تو لاہور کے 10 یا 20 لوگ ہی تھے جو اس سے واقف تھے. اس سے جو فائدہ ہوا ہے وہ صرف یہ ہوا ہے کہ اس کے طرف ایک تو لوگوں کی توجہ ہونی شروع ہو گئی، یعنی انہیں یہ محسوس ہوا کہ کسی جگہ سے کوئی چیز مل سکتی ہے. یعنی جب آپ کہتے ہیں کہ کاؤنٹر نیریٹو ہونا چاہیے تو لوگوں کے پاس ہے کہاں، ایسا تو نہیں کہ پڑا ہوا ہے، تو اب انہیں یہ ایک میسج مل گیا کہ کہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ فائدہ ہوا. دوسرا یہ کہ آپ کی طاقت بڑھنے کا عمل شروع ہو گیا، تو طاقت بڑھنے کا عمل وسائل کی قوت کو بڑھاتا ہے، وسائل کی قوت جو ہے پھر آپ کے پروگراموں کی تقویت بن جاتی ہے. تو یہ اسٹریٹجی میں تبدیلی میں نے کی تھی کم و بیش بغاوت کر کے البورت کے سٹرکچر سے. تو اس وجہ سے اب کوئی آدمی تجزیہ کر کے کہہ سکتا، میرا خیال ہے ڈاکٹر شہزاد سلیم صاحب جو ہے اس وقت یہاں نہیں ہیں، وہ چونکہ اس کے بڑے شدید خلاف تھے تو ممکن ہے کہ وہ اب بھی یہ کہیں کہ یہ سب کچھ جو کچھ ہوا ہے ڈیزاسٹر ہوا ہے، اس کے نتیجے میں یہ خرابی ہو گئی وہ خرابی ہو گئی، ان کو پورا حق کا کہنے کا، کوئی دوسرے لوگ اس سے مختلف رائے.
لیکن جب ڈاکٹر فاروق خان صاحب نے وہ زوردار تقریر کی تھی اس وقت تو آپ اس کے حق میں نہیں
تھے. میرا ہی ایک ووٹ خلاف تھا اس کا، تو ویسے فیصلہ ظاہر ہے کہ اکثریت